الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة وقال الله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال الله تعالى قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله الحمدللہ ہمارے اس درس میں حدیث پاک کی ایک کتاب شمائل ترمذی مکمل ہو چکی ہے. اللہ کا فضل ہوا کہ الحمدللہ شروع سے آخر تک ہم نے اس کو آپ حضرات کے سامنے بیان کیا اور آپ نے سنا بھی. اللہ ہی کی توفیق سے سارے کام انجام پاتے ہیں. ابھی حدیث پاک کی دوسری کتاب شروع ہو رہی ہے, اس کا نام ہے ریاض الصالحین, نیک لوگوں کا باغ. ریاض الصالحین جو یہ کتاب ہے, یہ حضرت علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی یہ کتاب ہے, اور اس کے اندر روزمرہ انسان کی جو ضروریات زندگی ہے, کام آنے والی چیز ہے, اس تعلق سے احادیث بیان کی گئی ہیں. یہ حضرت جو اس کے مصنف ہیں شیخ الاسلام محی الدین ابو زکریہ یحییٰ ابن شرف النووی, یہ ساتویں صدی ہجری کے عالم ہیں. دمشق کے قریب ایک بستی ہے نوا, دمشق مطلب سیریا کی راجدھانی, دمشق دمشق بھی بولتے ہیں اس کو. اس کے قریب میں ایک بستی نوا ہے, وہاں پر ان کی پیدائش ہوئی ہے. انہوں نے جب ہوش سنبھالا ہے تو اپنے گاؤں ہی میں قرآن کریم یاد کیا اور ابتدائی تعلیم بھی اپنے والد ماجد سے حاصل کی. جب ان کی عمر 19 سال کی ہوئی تو مزید تحصیل علم کا شوق انہیں دمشق لے آیا. لکھا ہے کہ ان کے والد تاجر بھی تھے, دکان پہ ان کو بٹھاتے تھے, لیکن ان کا دل کام میں لگتا نہیں تھا, پڑھنے پڑھانے کا ان کو شوق تھا. لوگوں نے بھی کہا کہ بھئی جب تمہارا یہ بچہ اتنا پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھاؤ اس کو, امید ہے کہ یہ اللہ والا بنے گا, نیک بنے گا, بڑا عالم بنے گا, امت کے کام آئے گا. ان کے والد کے دل میں بھی بات آئی, پھر انہوں نے ان کو پڑھایا اور دمشق جو اس وقت مسلمانوں کا ایک بہت بڑا شہر سمجھا جاتا تھا, آج بھی مسلمانوں کا ہی شہر ہے وہ, تو وہاں پر ان کو لے کر آئے اور وہاں بڑے بڑے علماء موجود تھے. وہاں انہوں نے دینی علوم حاصل کرنے شروع کیے اور 2 سال تک, شروع ہی میں جب داخل ہوئے 19 سال کی عمر میں اس مدرسے میں داخل ہوئے, ایسی محنت کی انہوں نے کہ 2 سال تک اپنا پہلو زمین پر نہیں لگایا, یعنی سوئے تک نہیں. ہر وقت بس پڑھنا یاد کرنا, یہاں تک کہ چلتے بھی تھے تو پڑھتے ہوئے چلتے تھے, کھاتے بھی تھے تو کتاب سامنے رہتی اور کھاتے رہتے. اس طرح سے انہوں نے بہت محنت کی اور پھر کم عمری ہی میں یہ فارغ بھی ہو گئے. اعلیٰ درجے کے متقی تھے, صائم الدہر تھے, یعنی مستقل روزہ رکھتے تھے, دن کو روزہ رکھتے اور رات کو عشاء کے بعد ایک مرتبہ صرف کھانا کھاتے اور سحری کے وقت صرف پانی پی لیتے, یعنی 24 گھنٹے میں ایک دفعہ ہی کھانا کھاتے اور پھر بھی زندہ رہے. ہم لوگوں کا کھانا اگر ایک وقت کم ہو جائے, ناشتے میں کمی ہو جائے, تو سوچتے ہیں بس شام تک نہیں بچ پائیں گے, انتقال ہو جائے گا ہمارا. دیکھو یہ 24 घंटे में एक वक्त खाना खा रहे हैं, और काफी दिनों तक रहे माशाल्लाह, और बहुत काम किया उम्मत के लिए, किताबों का बहुत बड़ा जखीरा छोड़ कर गए हैं, उलूम फ़नून का बड़ा जखीरा छोड़ कर गए हैं जो आज तक उम्मत के काम आ रहा है। इतने बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए। असल में हमने ये समझ लिया है, और ये हमारी एक आदत सी बन गई है कि बहुत ज़्यादा खाने से ही हम जी सकते हैं, ऐसा नहीं है। मगरमच्छ तो आपने देखा होगा, सेहतमंद जो मगरमच्छ होता है वो तकरीबन 70 से 80 किलोग्राम के दरमियान का होता है, एक नौजवान सेहतमंद। उसकी खुराक पूरे दिन में जो होती है वो कितनी होती होगी, हालांकि शिकार करता है बड़े जानवर को, पानी में खींच लेता है, मारता है वो, लेकिन उसकी जो खुराक जो खाता है वो, उसकी दिन भर की खुराक 700 ग्राम तकरीबन होती है, 700 ग्राम, और उसी में वो इतना ताकतवर होता है, उसका जबड़ा इतना ताकतवर होता है। तो बहुत ज़्यादा खाने से बहुत ज़्यादा ताकत आए ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। जितना खाकर हम पचा लें और वो हमारे जिस्म को कबूल हो जाए उससे ताकत आती है। एक डॉक्टर साहब है हमारे, मशहूर डॉक्टर हैं, वो कहते हैं कि आजकल हम लोग जो खाना खा रहे हैं उसका एक हिस्सा यानी 1/3 तो हम सही खा रहे हैं, और जो 2/3 हम खा रहे हैं, 2/3 जो खा रहे हैं, बस वो नुकसान देने वाला खा रहे हैं। फिर उसको हजम करने के लिए टेबलेट खाना, गोलियाँ खाना, चलना फिरना, ये सारी चीज़ें हमें करना पड़ता है। बहरहाल ये जो हजरत थे हमारे किताब के मुसन्निफ़ अल्लामा नववी रहमतुल्लाह अलैह, इनके यहाँ ये था कि ये सिर्फ एक वक्त खाना खाते थे, दिन भर रोज़े रखते थे, इशा के बाद फिर खाना खाते, और सहरी में सिर्फ पानी पी लेते, और दिन भर बस पढ़ना पढ़ाना, रात को चंद लम्हों के लिए आराम फरमाते, उलूम दीनिया की खिदमत में पूरी ज़िंदगी लगे रहे, यहाँ तक के शादी का भी ख्याल नहीं आया इनको, और शादी भी नहीं कर सकी है, बस पढ़ना पढ़ाना, लिखना लिखाना। आप कहेंगे इतने बड़े आदमी और शादी की तरफ ख्याल नहीं हुआ, शादी तो सुन्नत है। शादी बाज़ हालात में निकाह करना फ़र्ज होता है, कभी निकाह करना वाजिब होता है। हम तो खाली सुन्नत ही सुन्नत समझते हैं ना, यही सुनते हैं अन निकाह हो मिन सुन्नति, लेकिन कभी फ़र्ज भी होता है निकाह करना, कभी वाजिब होता है निकाह करना, और कभी निकाह करना सुन्नत है, कभी निकाह करना मकरूह तहरीमी है, और कभी निकाह करना हराम भी है। बात समझ में आ रही है, कभी निकाह करना हराम भी हो जाता है। निकाह फर्ज कब होता है? निकाह फर्ज उस वक्त होता है कि आदमी पूरे हुकूक अदा कर सकता है, इसके बावजूद भी वो निकाह नहीं करता, और उसको यकीन है कि अगर निकाह नहीं करेगा तो गुनाह में मुब्तला हो जाएगा, वो यकीन है उसे, तो इन हालात में निकाह करना उस पर फर्ज है। वाजिब कब होता है? एक आदमी निकाह के सारे हुकूक अदा कर सकता है और उसको गालिब गुमान है, यकीन नहीं, यकीन से थोड़ा नीचे दर्जा, गालिब गुमान है, जन्ने गालिब उसका यह है कि अगर मैंने निकाह नहीं किया तो गुनाह में मुब्तला हो जाऊंगा, तो ऐसे आदमी पर वाजिब है निकाह करना। और आम हालात में इतिदाल की हालत में निकाह सुन्नत है, जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अन्निकाहु मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। हराम कब होता है निकाह? आदमी को यकीन है निकाह करूंगा तो मैं जो हुकूक है निकाह है वो अदा ही नहीं कर सकूंगा, यकीन है उसे, तो अब हराम है उसको निकाह करना। मकरूह तहरीमी कब है? कि यकीन नहीं, उसको जन्ने गालिब है, गुमाने गालिब है उसको, निकाह करूंगा तो हुकूक अदा नहीं कर सकूंगा, इसका गालिब गुमान है ज्यादातर ख्याल उसका, तो मकरूह तहरीमी है। आम हालात में क्या है? सुन्नत है, जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया النکاح من سنتی. تو یہ جو عالم دین ہے یہ چونکہ ہر وقت پڑھنے پڑھانے میں ہے، لکھنے لکھانے میں ہے، امت کے کام میں بے حد مصروف ہیں، تو ان کو خیال ہوگا یہ کہ میری حالت وہ نہیں ہے کہ نکاح کر لوں تو پھر میں اس کے حقوق بھی ادا کر سکوں اور ادھر توجہ دے سکوں. اس لیے انہوں نے اپنی توجہ ادھر ہی رکھی. پھر کبھی بھی خیال ہوتا ہے چلو ابھی یہ کام ہے یہ کم نپٹا لوں پھر نکاح کر لوں گا، یہ کام ہے نپٹا لوں پھر یہ نکاح کر لوں گا، یہ خیال بھی ہوتا ہے. کیونکہ ان حضرات کے سامنے تو وہ کام ہی کام تھے اور یہ کام کر کے بھی گئے ہیں امت کے لیے، امت پر احسان ہے ان کا، تو بڑے اللہ والے آدمی ہیں، شائم الدہر ہیں، اعلیٰ درجے کے زاہد اور متقی ہیں. دمشق میں جب یہ رہتے تھے، دمشق بھی لفظ ہے دمشق بھی لفظ ہے، آج کل دمشق بولتے ہیں اس کو، دمشق میں جب یہ رہتے تھے تو وہاں کے فروٹ نہیں کھاتے تھے یہ، تو لوگوں نے ان سے پوچھا حضرت فروٹ کیوں نہیں کھاتے یہاں کے، آپ اتنے شاندار یہاں کے پھل ہوتے ہیں کھانے چاہیے. حضرت نے فرمایا یہاں جو زیادہ تر زمینیں ہیں وقف کی ہیں اور لوگ اسی طریقے سے ان کو بس فروغ کرتے رہتے ہیں، اور بہت سے یہاں پہ باغات ایسے ہیں کہ یتیموں کے ہیں، ان کے جو ذمہ دار ہیں وہ صحیح طور پر ان کو تقسیم نہیں کرتے، ان کے حقوق کی صحیح رعایت نہیں کرتے. اس بنیاد پر میں یہاں کے فروٹ نہیں کھا پاتا، نہ جانے کون سا پھل ایسا ہے جو کسی یتیم کا حق اس کے اندر لگا ہوا ہے یا اور کوئی حق اس کے اندر ہے، اس بنیاد پر میں یہاں کے فروٹ ہی نہیں کھاتا. یعنی زندگی کا ایک بڑا حصہ حضرت نے دمشق میں گزار دیا لیکن وہاں کے فروٹ حضرت نے نہیں کھائے. ایک زمانہ ایسا تھا ہمارے اکابر جب دلی میں پڑھنے آتے تھے، جب دیوبند وغیرہ کے مدرسے قائم نہیں ہوئے تھے مغلوں کے زمانے میں، تو دلی کے اندر ہی لوگ پڑھنے کے لیے آتے تھے، وہاں بڑے بڑے علماء رہتے تھے اس وقت میں. پھر جب انگریزوں کی حکومت آئی تو انگریزوں کے زمانے میں بھی دلی کے اندر ایک عربی کالج تھا اور اسی کالج کے اندر دیوبند کے بانی حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمتہ اللہ علیہ پڑھے، اور اسی میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمتہ اللہ علیہ پڑھے. اس میں ایک بہت بڑے اللہ والے عالم مولانا مملوک علی صاحب پڑھایا کرتے تھے، یہ حضرات انہی کے پاس جا کر وہاں پر پڑھے ہیں یہ. اور اسی کالج سے سر سید احمد خان پڑھے ہیں جنہوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی بنیاد رکھی اور اس کا فیض بھی پورے ہندوستان کے اندر ہے. تو ایک زمانہ تھا دلی میں یہ اکابر جاتے تھے پڑھنے کے لیے، وہاں رہتے تھے، لیکن ان میں سے اکثر اکابر کے بارے میں یہ آتا ہے کہ دلی میں رہتے ہوئے وہاں کا آم نہیں کھاتے تھے لوگ. پھر دلی میں رہتے ہوئے اگر اچار سامنے آ جاتا آم کا بندہ وہ بھی نہیں کھاتے تھے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی یہی منقول ہے حضرت جب دلی میں رہتے تھے، اور انہی کے خاندان کے ایک بزرگ مفتی مظفر صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے کاندھلوی، ان کے بارے میں بھی یہی منقول ہے. ہمارے بزرگوں کے بارے میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں بھی یہی منقول ہے کہ یہ حضرات وہاں رہتے ہوئے نہ آم کھاتے تھے نہ آم کی چٹنی نہ اچار. جب ان سے پوچھا گیا حضرت ایسا کیوں، کہا یہاں پر جو باغات فروخت ہوتے ہیں پھل آنے سے پہلے ہی فروخت ہو جاتے ہیں. عام طور پر ایسے ہی ہوتا ہے، آج تاجر لوگ جب باغات خریدتے ہیں تو پھل آنے سے پہلے ہی دیکھا پھول آ رہا، پھول کو دیکھ کر اندازہ کر لیا اس پہ پھل بہت آئے گا، اسی حساب سے پیسے دے دیے. حالانکہ جو چیز موجود ہی نہیں ہے اس کی خرید و فروخت کیسے کی جا سکتی ہے. آج کل شہروں کے اندر بھی بہت سے حضرات جب بلڈنگ بنانا شروع کرتے ہیں تو زمین ہی پر فلیٹ بکنے لگتے ہیں. اگر بطور ایڈوانس بکنگ کے بات ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے، بھائی ابھی فلیٹ ہم یہ لے رہے ہیں اس کی ایڈوانس بکنگ ہم کر رہے ہیں اس کے پیسے 5 لاکھ 10 لاکھ یہ تو ہو جائے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن فلیٹ بنا ہی نہیں ہے بس بھیج دیا ہم نے صاحب یہاں پہ فلیٹ بنائیں گے کتنے کا اتنے کا لے لیا ہم نے، ایک جو چیز موجود ہی نہیں ہے اس کو کیسے آپ بے کر سکتے ہیں. تو اس کا خیال رکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو حضرت کی ایک کتاب ہے اس کے اندر احادیث ہیں اور انشاءاللہ العزیز وہ احادیث ہم سب کے سامنے آئیں گی. ہم نیت کریں کہ انشاءاللہ عمل بھی کریں گے اور اللہ ان احادیث کے ذریعے سے ہمارے ظاہری اور باطنی اعمال کو درست کر دے. پہلا جو باب ہے, باب الاخلاص و احضار النیہ فی جمیع الاعمال والاقوال والاحوال البارزتی والخفیہ, اخلاص کا بیان, اور یہ کہ تمام ظاہری اور باطنی اعمال اقوال احوال میں نیت ضروری ہے. جو پہلا باب قائم کیا ہے, اخلاص ہے, اور اس کے اندر یہ بتایا جائے گا کہ تمام اعمال میں, تمام اقوال یعنی باتوں میں, تمام احوال حالات میں, چاہے وہ حالات چھپے ہوئے ہوں یا ظاہر ہوں, ان سب میں نیت بہت ضروری چیز ہے. یوں بھی کہہ سکتے حسن نیت بہت ہی ضروری ہے. حضرت کا ایک خاص انداز بیان ہے مصنف کا, کہ پہلے باب کے متعلق آیات قرآنیہ ہیں ان کو لے کر آتے ہیں اور پھر احادیث بیان کرتے ہیں. تو اس سلسلے میں پہلے آیت لے کر آئے, قرآن پاک کی آیت, وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین له الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذلک دین القیمۃ. سورہ بینہ کی آیت ہے, تیسرے پارے میں یہ سورت ہے. اس میں اللہ پاک نے فرمایا وما امروا الا لیعبدوا اللہ, ان کو حکم نہیں دیا گیا تھا مگر اسی بات کا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں بالکل خالص مخلصانہ انداز سے, حنفا بالکل یکسو ہو کر, اور قائم کرتے رہے نماز کو, ادا کرتے رہے زکوٰۃ کو, اور یہی نہایت سچا دین ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ احکام جو اتارے گئے ہیں اہل کتاب پر, تو اس لیے اتارے گئے ہیں کہ ان پر عمل کریں اخلاص کے ساتھ, اور حنفا اخلاص کے ساتھ یکسو ہو کر, جس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ حنیف تھے. وما کان من المشرکین ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمی. اسی طریقے سے اللہ پاک یہ چاہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر بندہ حنیف بن جائے. حنیف کے معنی یکسو ہو جائے, یعنی تمام مذاہب باطلہ سے ہٹ کر خالص اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے, ایسے بندے کو حنیف کہا جاتا ہے. اللہ پاک یہی چاہتے ہیں کہ ہم جب عبادت کریں اللہ کی تو ایک تو اخلاص ہونا چاہیے اور پوری یکسوئی ہونی چاہیے, دوسرے خیالات بالکل نہیں ہونے چاہیے. اخلاص اور یکسوئی میں فرق یہ ہے, اخلاص کا مطلب یہ کہ نیت یہ ہو کہ بس اللہ راضی ہو جائے, نیت کیا ہو اللہ راضی ہو جائے, اور یکسوئی کا مطلب بس سب چیزیں چھوڑ دیے, بس اللہ ہے سامنے ہمارے, ساری توجہات ختم کر دیے, بس ایک اللہ ہمارے سامنے, ہم اللہ کی طرف متوجہ ہیں. بھی ویقیم الصلاۃ ویؤتی الزکاۃ, اور یہ کہ وہ نماز قائم کریں زکوٰۃ دیتے رہیں, اور فرمایا وذلک دین القیمہ, یہی ہے سچا دین. یعنی ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا جو دین ہے, اور یہ قرآن کے کریم کے اندر جو دین بیان کیا گیا ہے جس کے اندر اخلاص کی تعلیم ہے کہ عبادت کریں اخلاص کے ساتھ, نماز قائم کریں, زکوٰۃ دیں, در حقیقت یہی سچا دین ہے, اور اسی میں 100 کے 100% کامیابی ہے تمام انسانوں کی. پھر دوسری آیت بیان فرمائی لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ, اللہ کو ان کا گوشت اور ان کا خون نہیں پہنچتا لیکن اللہ تک تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے, پرہیزگاری پہنچتی ہے. اس آیت کا ایک شان نزول ہے, مکے کے اندر کفار اور قریش کے لوگ جو مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ یہ کرتے تھے کہ جب بھی کوئی چیز قربان کرتے تو اس کے گوشت کو اور اس کے خون کو کعبۃ اللہ پر چھڑکتے اور گوشت کو بکھیر دیتے وہاں پہ, اور سمجھتے کہ یہ اللہ کو پہنچا دیا ہم نے, اس کو عبادت سمجھتے تھے. جب اسلام آیا اور مسلمانوں نے قربانی کرنا شروع کی تو انہوں نے بھی یہ خیال کہ چلو ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں. تو آیت نازل ہوئی, روک دیا گیا کہ آپ کو ایسا کرنا درست نہیں ہے, اور بتا دی گیا لَن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها, اللہ تک ان جانوروں کا گوشت نہیں پہنچتا, ان کا خون نہیں پہنچتا, بلکہ اللہ تک جو چیز پہنچنے والی ہے وہ تمہاری پرہیزگاری ہے, تقویٰ ہے. گویا یہ جو سب کام کروایا جا رہا ہے, مثلا قربانی کا حکم دیا جا رہا ہے, تو قربانی کے پیچھے اصل اللہ کے حکم پر عمل آوری ہے, اللہ پاک کے حکم پر عمل کرنے والے بن جائیں, یہ مقصد ہوتا ہے. اصل گویا اللہ کا حکم ہے اور اس حکم کی تعمیل ہے, اور اللہ پاک دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ حکم پر عمل جو کر رہا کس جذبے کے ساتھ کر رہا ہے, وہی جذبہ اللہ تک پہنچتا ہے اور اسی جذبے کو مقبولیت حاصل ہوتی ہے. اس کو اللہ نے کہا لن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم, ورنہ دیکھیے آپ قربانی کی جاتی ہے اور کتنی فضیلتیں اس کی, اور یہ بھی ہے کہ اگر کوئی قربانی نہ کرے وسعت ہونے کے باوجود تو ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے, اتنی سختی بھی ہے اس پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ جب تشریف لائے تو ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی پیش فرماتے تھے, دو قربانی, دو جانور آپ ذبح فرماتے تھے, ایک اپنی طرف سے, ایک پوری امت کی طرف سے, امت کو پوری امت کو ثواب پہنچ جائے. پابندی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل انجام دیتے رہے, اور پھر جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کی طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عمل کرتے رہے, اپنی طرف سے بھی وہ ایک قربانی دیتے اور حضور کی طرف سے بھی ایک قربانی دیا کرتے, اور فرماتے کہ حضور نے مجھے اس کا حکم دیا تھا. تو اتنا اونچا عمل ہے یہ. اور جیسے کہ بعض احادیث میں آیا کہ حضرات صحابہ نے پوچھا کہ ہم قربانی کرتے تو ہیں لیکن اس کی حقیقت کیا ہے, حضور نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم, تمہارے باپ حضرت ابراہیم کی سنت ہے. تو صحابہ نے پوچھا فما لنا فیہا یا رسول اللہ, ہمیں اس میں کیا ملے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکل شعرۃ حسنۃ, ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے. تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ بہت سے جانور ایسے ہوتے ہیں اس میں بال بہت ہوتے ہیں جیسے کہ بھیڑ. حضور نے فرمایا ہر اون والے جانور کے ہر بال کے بدلے میں بھی ایک نیکی ہے, یعنی بھیڑ کے بھی ہر بال میں ایک نیکی ہے. تو اتنی اس کی فضیلت ہے. اور ایک حدیث میں فرمایا سمنوا ضحاياكم فإن على الصراط مطاياكم, اپنے جانوروں کو مونڈا تازہ کرو اور پھر ان کو قربان کرو کیونکہ پل صراط پر تمہاری سواری بنیں گے. لیکن اس کے باوجود بھی کہیں یہ نہیں دکھے گا آپ کو کہ یہ کہا جا رہا ہو کہ یہ فلاں پہاڑ پہ جا کے رکھ دو ہمارے یہاں پہنچے گا گوشت, جیسے پہلے زمانے میں آگ آتی تھی قربانی کو کھا جاتی تھی, ایسے نہیں ہے. بلکہ حکم یہ ہے کہ خود کھاؤ دوسروں کو بھی کھلاؤ, اور فریج میں بھر بھر کے رکھو تین تین مہینے تک کھاؤ. کچھ لوگ تو پورے پورے سال کھاتے ہیں, پورے سال, بہت دنوں کی بات ہے, بالکل تقریباً عید کے بعد کا وہ تھا مسئلہ, یعنی بقرعید آنے والی ہے, عید کے بعد بقرعید کتنے دن رہ جاتے ہیں, دو ڈھائی مہینے. تو بہت شوق ذوق سے صاحب نے گوشت پیش کیا اور کہا کہ صاحب یہ قربانی کا گوشت ہے بڑی برکت والا. میں نے کہا اس کی برکت جو ہے وہ قربانی کے دنوں تک ہی رہتی ہے, پھر برکت نہیں رہتی, کہاں لکھا اب اس کی برکت رہتی ہے پورے سال, کہیں لکھا ہے تو مجھے دکھا دو. اس کی جو برکت ہے, اس کی جو فضیلت ہے قربانی کے دنوں میں ہی ہے. دو چار دن اور اضافہ ہو جائے, پانچ دس دن اور اضافہ ہو جائے, لیکن پھر تو یاد رکھیے کہ نقصان دینے والی چیز ہے یہ. دنیا کے کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھ لیجئے, زیادہ دن تک آپ رکھیں گے تو یہ نقصان دینے لگتی ہے پھر یہ چیز. تو شریعت میں مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ قربانی دیں تو اس کے تین حصے کرنا مستحب ہیں, ایک حصہ اپنے لیے کر لو, ایک حصہ اپنے رشتہ داروں کے لیے, ایک حصہ غربا کا. अब गुराबा तो हमारी सबसे निकल गए बिल्कुल, अब रानों का रिवाज चल रहा है, राने चलती हैं बस, एक बकरी के चार हिस्से हो गए, पांच हिस्से हो गए। चलो अगर वो एक हिस्सा समझते हो गुराबा को भेज दो तो भी चलता है, लेकिन मसला यह है कि हम भूल गए वो हिस्सा, उसको याद करें। जब शरीयत ने एक चीज तय कर दी है तो उस पर अमल करना है। हाँ, आपकी फैमिली बहुत बड़ी है तो शरीयत ने इस बात की इजाजत दी है कि आप अपनी फैमिली के अंदर ही इसको रख लें, कोई हर्ज की बात नहीं है इसके अंदर। और यही हुक्म अकीके के गोश का भी है, जो बकरीद के गोश का है, जिस तरह से उसको आप खुद भी खा सकते हैं, रिश्तेदारों को भी खिलाएंगे, गुरबा को खिलाएंगे, अकीके के अंदर भी यही मसला है कि आप खुद भी खाएं, रिश्तेदारों को खिलाएं, और गुरबा का भी इसमें एक हिस्सा है, तीन हिस्से उसके अंदर। फैमिली बड़ी है, आप खुद भी खा सकते हैं। बाद मरतबा हमसे लोग मसाइल पूछते हैं, हजरत उसकी उसका जो सर है और उसके पांव हम खा सकते, नहीं खा सकते। बाद जगह ये मशहूर है कि माँ बाप अकीके का गोश्त नहीं खा सकते। क्यों नहीं खा सकते? जैसे बकरीद के गोश्त का हुक्म है, ऐसे इसका भी हुक्म है, खा सकते हैं, अमीर गरीब सब खा सकते हैं उसको, कोई हर्ज की बात नहीं। तो अल्लाह ने इस आयत करीमा में कहा, लन यनाल अल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक्वा मिनकुम, अल्लाह के यहाँ गोश्त नहीं पहुंचता, खून नहीं पहुंचता, वलाकिन यनालुहु तक्वा मिनकुम, अल्लाह के यहाँ जो चीज पहुंचती है वो तुम्हारी परहेजगारी है। इसलिए दिल के जज्बात हमेशा सही रखने चाहिए और इनका रुख हमेशा अल्लाह की तरफ रहना चाहिए, इसी का नाम है इखलास। अगली जो आयत लाए, कुल इन तुख्फू मा फी सुदूरिकुम औ तुबदूहु यअलमुहु अल्लाह वअअलम मा फी समावाति वमा फिल अर्ض वल्लाहु अला कुल्ली शयइन कदीर। इसका मफहूम यह है कि अगर तुम इन तुख्फू मा फी सुदूरिकुम कुछ छुपाओगे अपने सीनों में, या जो कुछ भी अपने सीनों में तुम छुपा कर रखते हो, औ तुबदूहु या जाहिर कर देते हो, यअलमुहु अल्लाह अल्लाह उसको बहरहाल जानता है, हम जाने ना जाने लेकिन अल्लाह जरूर जानता है। कितनी मरतबा हम ये सोचते हैं, चलो किसको खबर है, कर लो ना। एक खबर अलीम खबीर समीअ बशीर अल्लाह, वो हमेशा खबर रख रहा है, वो सुन रहा है, वो देख रहा है, वो जान रहा है। वलकद खलकनल इंसाना وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ। اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو بنایا، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور اس کا دل جو کچھ سوچتا ہے ہم اس کو جانتے ہیں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم اس کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ یہاں پہ شہرگ ہوتی ہے نا، उससे भी ज्यादा करीब अल्लाह कहते हैं इंसान से हम हैं। एक जगह अल्लाह ने फरमाया, मा यकून मिन नजवा सलासा इल्ला हुवा राबिउहुम वला खमसा इल्ला हुवा सादिसुहुम। जहां भी तीन आदमी कोई बात करते हैं सरगोशी, छुप छुप के आहिस्ता आहिस्ता बात करते हैं, तो वो तीन नहीं है, उनमें के चौथा खुदा होता है, अल्लाह होता है। वला खमसतिन इल्ला हुवा सादिसुहुम, पांच आदमी अगर सरगोशी कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता बात कर रहे हैं, चुप चुप, तो छठा अल्लाह है। वहुवा माअकुम अइनमा कुंतुम, तुम जहां कहीं भी हो अल्लाह तुम्हारे साथ है, अपने इल्म के एतबार से, खबीर होने के एतबार से, समी होने के एतबार से अल्लाह ताला साथ में, अल्लाह सब देख रहा है, सब जान रहा है। ये फरमाया, इन तुख्फू मा फी सुदूरिकुम औ तुबदूहु यअलमुहुल्लाह, जो कुछ तुम छुपाओगे अपने सीनों में उसको भी जानता है, जो जाहिर करोगे उसको भी जानता है, लिहाजा तुम्हें जो भी करना है इखलास के साथ करना है, और ये ख्याल करते हुए करना है कि अल्लाह देख रहा है, जान रहा है। हर काम में इखलास जरूरी है और नीयत करना भी जरूरी है, हुस्ने नीयत। हजरत मौलाना अलीम रदवी रहमतुल्लाह अलैह एक बात फरमाते थे कि इस उम्मत का जितना नुकसान आज बेनियती से हो रहा है, बदनीयती से नहीं हो रहा, समझे मतलब? बेनियति यानी नियत नहीं करना, बदनीयति बुरी नियत करना। तो बुरी नियत से इतना नुकसान नहीं हो रहा जितना बेनियति से, यानी हम काम बहुत सारे करते हैं लेकिन नियत नहीं होती। हालांकि नियत का जबरदस्त अखल है, असर है इंसान के अमल में। सुबह को बहुत से लोग वॉकिंग में जाते हैं, डॉक्टरों से पूछिए आप कि अगर उस वॉकिंग में वॉकिंग की नियत नहीं है, चहलकदमी की नियत नहीं है तो फायदा नहीं होगा खातिर खा। उसमें चहलकदमी की इसमें भी नियत रखना कि हम सेहत के लिए चहलकदमी कर रहे हैं, तो जैसा खातिर का फायदा होना चाहिए ऐसे नहीं होता। इरादे के साथ घर से निकलना और इरादे के साथ करना, वरना तो बस इरादा नहीं होगा, नियत नहीं होगी, थोड़ी दूर चलेंगे, कोई दोस्त मिल गया उसके साथ बात कर ली, दो चार बात हुई, बैठ गए, चाय पी, आ गए घर को। इरादे के साथ निकलेंगे, नियत के साथ निकलेंगे तो आप दोस्त भी होगा तो सोचेंगे ये भी हमारे साथ चक्कर लगा ले तो अच्छा है, रोकने की कोशिश करेगा तो अच्छा नहीं लगेगा वो। और ये सुबह की वॉकिंग के ताल्लुक से मैं आपको एक बात बताता चलूं, ये बहुत अच्छी चीज है। आज ये चीज दूसरों में ज्यादा आ गई है और हम लोग इसको भूल गए हैं। हालांकि इस सुबह की वॉकिंग में 70 से ज्यादा बीमारियों से अल्लाह ने शिफा रखी है, सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है। हमारे सेठ साहब उधर बैठे ना माशाल्लाह, यूसुफ सेठ साहब, मैं इनको देखता था, बहुत लंबा चक्कर यहाँ से जाते थे और उधर से कोल्स पार्क से होते हुए विंसेंटन से होते वहां को निकल के आते थे। माशाल्लाह सही है, चाको चौबंद है अभी भी। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह हकीमुल उम्मत है। हकीमुल उम्मत का मतलब उम्मत के हकीम। हकीम का काम क्या होता है? तशखीस अमराज और तजवीज दवा, उसको बोलते हैं हकीम। तशखीस अमराज यानी बीमारियों की तशखीस करना, बीमारी क्या है, और फिर जब बीमारी मुतायन हो जाए बीमारी है तो दवा तजवीज करना, ये दवा है इसकी। आप उम्मत के हकीम थे तो उम्मत में जो बीमारियां थी उन बीमारियों को अल्लाह ने आप पर खोला, आपने बताया उम्मत में ये बीमारी, ये बीमारी, ये बीमारी, और फिर उनका आपने इलाज तजवीज किया, इसलिए दुनिया उनको हकीम उम्मत कहती है। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह का एक मामूल था कि आप रोजाना सुबह को वॉकिंग करते थे, सैर के लिए निकलते थे आप। करीब में एक गांव था भैसानी, तकरीबन 3 मील के फासले पर, थाना भवन से आपकी बस्ती से फजर से पहले निकल जाते, तहज्जुद पढ़ के वहां के लिए निकल जाते, और वहां हजरत के सब मुरीदीन थे, इमाम ली मुक्तदी भी, राजपूतों का गांव है वो आज भी है, हमारे भी कई शागिर्द थे वहां पे। तो हजरत वहां तशरीफ ले जाते और वहां नमाज पढ़ाते फजर की, और फिर वहां से पैदल ही हजरत तशरीफ ले आते, और बहुत मजबूती के साथ हजरत का यह अमल रहा। 60 साल से ज्यादा की उम्र हो गई, हजरत की सेहत बिल्कुल अच्छी जवानों की तरह रही और सारे काम हजरत चाको चौबंदी से करते थे। तो लोगों ने पूछा, हजरत आपकी सेहत का राज क्या है? आपकी सेहत का राज क्या है? तो हजरत ने फरमाया कि दो चीजें, एक तो यह कि सुबह की वॉकिंग कभी नहीं छोड़ी मैंने, हालात खराब से खराब हुए, लोग कहने लगे हजरत आपके तो कत्ल के भी मशोरे हो रहे हैं, आप फजर से पहले निकल जाते। बस्ती के बनियों ने जो गैर मुस्लिम थे उन्होंने कहा था, हजरत अल्लाह के वास्ते सुबह को निकल के न जाया करें आप, हमने खुद अपनी कानों से सुना है आपके ताल्लुक से लोग क्या क्या बातें कर रहे थे, यहाँ पे आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हजरत ने कहा, मुझे यकीन है कि मेरी मौत जब आएगी आकर रहेगी, जहां पर लिख दी है वहीं अल्लाह मुझे ले जाएगा, अपने मामूलात में फर्क नहीं करता, मैं जाऊंगा। यकीन उनका बहुत आला दर्जे का। और दूसरी बात हजरत ने बताई, हजरत ने कहा कि मैंने वॉकिंग नहीं छोड़ी हालात कितने भी खराब हुए। दूसरी बात हजरत ने बताई कि जिस चीज के बारे में डॉक्टर ने कह दिया ये आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है, तो फिर मैं उसके करीब नहीं गया, نہ اس کو قریب کیا نہ اس کے قریب گیا. آج ہمیں ڈاکٹر بولتا ہے صاحب آپ کو گوشت نہیں کھانا ہے نہیں کھانا, تو ہم وہیں انجیکشن لگائیں گے دعوت میں ہی اور پھر کھائیں گے. ہوتا ہے نہیں ایسا, میں کتنے لوگ آپ نے بھی دیکھا ہوگا دعوت میں انجیکشن جیب میں رکھ کے لے جاتے ہیں, کھائیں گے صاحب کھانا ہے, کھاتے کھاتے مرنا, مرتے مرتے کھانا. بزرگ ہمارے اللہ والے کیا کہتے تھے, کرتے کرتے مرنا, مرتے مرتے کرنا. ہم کیا کہتے ہیں, کھاتے کھاتے مرنا, مرتے مرتے کھانا. حضرت تھانوی رحمتہ اللہ نے فرمایا کہ جس چیز کے بارے میں ڈاکٹر نے, حکیم نے کہہ دیا کہ یہ چیز آپ کے لیے نقصان دہ ہے, اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں بھی عمل کی توفیق نصیب فرمایا. حضرت نے فرمایا پھر میں اس کے قریب نہیں گیا نہ اس کو قریب کیا. یہ دو چیزیں صحت. حضرت فرماتے تھے یہ جو صبح کی واکنگ ہے نا, یہ اشراق کے انتظار میں بیٹھنے سے افضل ہے. حالانکہ کتنی بڑی اس کی فضیلت ہے اشراق کے انتظار میں بیٹھنے کی. ہم لوگ سب پڑھتے ہیں کہ کوئی اشراق کے انتظار میں بیٹھ رہا تھا اس کو یہ ثواب یہ فضیلت ملتی ہے. مختلف فضیلتیں آئی ہیں حدیث پاک کی کتابوں میں, لیکن وہ جو بیٹھنا حضرت فرماتے تھے وہ جو بیٹھنا ہے اشراق کے انتظار میں وہ مستحب ہے. اور یہ صبح کی جو سیر ہے, صبح کا چلنا ہے, صبح کی واکنگ ہے, یہ واجب ہے. کیوں؟ اس پہ صحت کی حفاظت کا دار و مدار ہے. آج ساری دنیا کے ڈاکٹر کہتے ہیں چلو چلو چلو. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب آپ کو یاد ہوگا بینگلور تشریف لائے تھے 7-8 سال پہلے, تو یہاں حضرت کا جب قیام رہا تو حضرت نے یہاں بھی اپنا معمول نہیں چھوڑا. یہاں جو ایک لیک ہے السور لیک, حضرت نے وہاں پر 1 گھنٹے واکنگ کے پورے کیے. حالانکہ دنیا کے مصروف ترین انسانوں میں ان کا شمار ہے, یعنی صرف مسلمانوں میں نہیں تمام جو دنیا کے مصروف لوگ ہیں, حضرت کا کوئی وقت ضائع نہیں جاتا. جہاز کے اندر بھی بیٹھتے ہیں سفر میں کہتے ہیں وہاں بھی حضرت کچھ نہ کچھ لکھتے پڑھتے رہتے ہیں, مقالے حضرت کے جاری رہتے ہیں. اور کتنی کتابیں تو حضرت نے صرف ہوائی جہاز کے سفروں میں لکھی ہیں. یہاں بھی حضرت نے اپنا معمول پورا فرمایا, اپنے واکنگ کے جوتے وغیرہ سب وہاں سے لے کر آئے تھے. کتنے بڑے آدمی ہیں الگ, دنیا کے بڑے مفتیوں میں سے ہیں وہ. ان کے بارے میں تو یہ ہے کہ جس وقت وہ رابطہ عالم اسلامی کے اجلاسوں میں وہاں کوئی مقالہ اپنا پڑھتے ہیں تو عالم عرب کے بڑے بڑے علماء دم بخود ہو کر ان کی ہر بات سنتے ہیں, اور جلدی سے کسی میں کوئی ہمت نہیں ہوتی کہ ان کی کسی بات کے اوپر کوئی اعتراض کر دے, کوئی روک لگا دے. حنفیت کے پکے عالم ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتاتا تھا, وہ فرماتے تھے کہ اشراق کے انتظار میں بیٹھنے سے افضل ہے واکنگ. تو ٹہلنے چلے جاؤ پھر اشراق پڑھ لو, یا اشراق پڑھ کے ہی چلے جاؤ, 15-20 منٹ لگتے ہیں اشراق پڑھ کے چلے جاؤ. وہ تو ایک مسئلہ ہے کیونکہ چیز واجب ہے, اگر واجب آپ بعد میں پورا کر رہے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے, مستحب پہ بھی عمل ہو جائے گا واجب پہ بھی عمل ہو جائے گا. اب اگلی جو حدیث ہے جہاں سے حدیث شروع کر رہے ہیں, یہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے اور مشہور حدیث ہے. انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر. اس کی تفصیل انشاءاللہ آنے والی جمعرات کو پیش کی جائے گی. الحمدللہ رب العالمین, الصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نسألك إيمانا كاملا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعلما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا وشفاء من كل داء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.